یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله حبيبه وصفيه اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائم الابدي على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقران المجيد وهو اصدق القائلين وقوله الحق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات محمد وآله اللهم صل على محمد۔ دعائے صحت کے لیے اپیل کی گئی ہے سید حیدر رضا، سید مظہر عباس کے لیے اور دیگر تمام جو افراد مؤمنین مؤمنات علیل ہیں، بیمار ہیں، بحق قرآن مجید، بحق آیات الہی، بحق بیمار کربلا، ان دونوں کو اور دیگر تمام مرضہ اسلام کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ ہماری گفتگو سورۃ الجمعہ کے بارے میں جاری ہے اور مختلف پیغامات جو سورۃ جمعہ کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں، ان کو کوشش کی کہ یہ کے بعد دیگر مختصرا ہی صحیح لیکن اسے بیان کیا جائے۔ نو، دس اور گیارہ نمبر کی آیت، یہ تین آیات بہت ایکسپلسٹ ہیں، واضح ہیں کہ یہ مخصوص ہے خاص نماز جمعہ سے۔ ان آیات کے نزول کا سبب مختلف اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک جو ہر جگہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے یا تقریر کر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مدینے میں ایک شخص، ایک تاجر جو ہے وہ آیا اور سیریا سے غالباً زیتون کا تیل لایا تھا اور اس نے ڈھول بجانا شروع کیا یا نقارہ خواہوں کو کہا کہ آواز دو، اور آوازیں لگائیں کہ بھائی میں مثلاً باہر سے تیل لے کر آیا ہوں، لوگ خریدنے آ جائیں۔ تو لوگ جو ہے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ رسول اللہ کی خدمت میں جو بیٹھے تھے، وہ سب کے سب اٹھ کے چلے گئے سوائے 12 افراد کے اور ایک خاتون کے۔ باقی سب چلے گئے. البتہ یہ تعداد میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مختلف ہے, کم سے کم تعداد 7 بیان کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 کی بیان کی گئی ہے کہ یہ افراد مسجد میں بیٹھے رہے. لیکن اکثر مفسرین نے اس حدیث کو کہ جس میں 12 مرد اور 1 خاتون بیٹھی ہوئی تھیں, اس کو بیان کیا ہے. یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں واضح طور کے اوپر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ اس کے طرف, یعنی جب جمعے کی آواز دی جائے, جمعے کی نماز کی طرف بلایا جائے, تو جو بیع ہے, بیع یعنی تجارت, خرید و فروخت, اسے روک دیا جائے اور دوسرے تمام کاموں سے انسان جس میں مشغول ہے اسے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے اور نماز کی طرف جائے. ارشاد رب العزت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ افراد کہ جو ایمان لائے ہو, اذا نودی علی الصلاۃ, کہ جب آواز دی جائے نماز کے لیے, من یوم الجمعہ, کہ جب جمعے کی آواز, جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف آگے بڑھو, کوشش کرو, وذروا البیع, اور بیع کو ترک کر دو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور یہ کام یعنی نماز کی طرف آگے بڑھنا, نماز جمعہ کی طرف آگے بڑھنا اور خرید و فروخت کو ترک کر دینا, یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا بہترین ہے, ان کنتم تعلمون, کہ اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ اور جان لو. اب یہاں پر پہلے تفسیری نکات سے ہم گفتگو کر لیں اس کے اندر. جو یہاں پر ارشاد رب العزت ہے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, نودیا آواز دینا, ندا دینا ہے, لیکن یہاں پر مراد اذان ہے کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو پھر فوراً ہاتھوں کو کھینچ لینا چاہیے اور اس کو فوراً ترک کر دینا چاہیے. فاسعوا الی ذکر اللہ, اور اللہ کے ذکر کی طرف آگے بڑھو. یہاں پہ مفسرین نے دو معنی اور مفاہیم کو بیان کیا ہے. فاسعوا, ایک ہے فاسعوا کو اسراء سے لیا ہے, یعنی تیزی سے نماز کی طرف جاؤ. ذکر اللہ یہاں پر اللہ کا ذکر یعنی نماز جمعہ سے مراد ہے, یعنی جب اذان دی جائے تو تیزی سے, جلدی سے جو ہے وہ ذکر الہی اور نماز جمعہ کی طرف جاؤ. اور اس کی دوسری آیت بھی ہے مومن کی صفات میں سے, ارشاد رب العزت ہے, اس کو مفہوم بیان کرتا چلوں, یسارعون بالخیرات, کہ یہ افراد نیکیوں کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں, تیزی سے جاتے ہیں. تو یہاں پر اسراء کا معنی, اسعو کا معنی اسراء کے اندر لیا گیا ہے, تو وہاں پر تیزی کے معنی میں آیا ہے کہ تیزی سے بڑھ کے جاؤ نماز کی طرف, اور سستی اور کاہلی اور دیر نہ کرو, تاخیر نہ کرو اس کے اندر. ایک معنی دوسرا جو اس کے اندر لیا گیا ہے, سعو سے مراد یہاں پر خاص طور پہ صاحب تفسیر المیزان مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر میزان میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر سعو سے مراد جو ہے وہ تیزی سے جانا نہیں ہے, بلکہ یہاں پر مراد جو ہے وہ اسعو اعملوا لہا, فرماتے ہیں کہ اسعو کوشش کرو, یعنی عمل کرو اس کام کے لیے. وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کاموں کو انجام دے, یعنی نماز جمعہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو, تیار کرو. احادیث سے بیان کرتے ہیں وہ حدیث کو جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے, فاسعوا ای امضوا, امام علیہ السلام فرماتے ہیں فاسعوا یعنی اس کے اوپر کوشش کرو, محنت کرو. وہ کیا چیزیں ہیں مختصر کر کے بیان کریں آپ کو, وہ ہوا قص و شارب, کہ اپنی اپنی مونچھوں کو جو ہے وہ چھوٹا کرنا ہے، تقلیم الاسفار کہ اپنے جو ناخن ہیں اسے کا تراشنا ہے، والغسل اور جمعے کا غسل کرنا ہے، ولبس انظف الثیاب اور پاک اور پاکیزہ اور صاف لباس جو ہے وہ پہننا ہے، وتطیب للجمعہ اور اپنے آپ کو جمعے کے لیے خوشبو اور معطر کرنا ہے، فہو السعی یہ سارے کام جو ہیں وہ کوشش کرنے کے اس میں ہیں، سعی کے معنی میں، یعنی جہاں پہ پروردگار نے کہا ہے فصو الی ذکر اللہ اپنے آپ کو ذکر الہی کے لیے آمادہ کرو، یعنی اپنے آپ کو غسل کے ذریعے اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ مونچھوں کو کم کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے، اپنے آپ کو آمادہ کر کے، ناخنوں کو چھوٹا کر کے، اپنے آپ کو نظافت کے ساتھ جو ہے اچھے کپڑوں میں، صاف ستھرے کپڑوں کے اندر خوشبو کے ساتھ آپ پروردگار کی بارگاہ میں جائیں اور نماز جمعہ میں جائیں، اسے کہتے ہیں تیاری کرنا۔ اب ہم جب تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ ایک وہ معنی ہے کہ جلدی کی طرف جانا ہے، دوسرا معنی ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو یہ دونوں معنی ہمیں اپنی جگہ پر صحیح نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی اگر ہم اس معنی کو لیں تو بھی اپنی جگہ بالکل فٹ آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اس لیے کہ اس کے علاوہ بے تحاشا احادیث ہیں کہ جس میں تاکید کی گئی ہے احادیث میں کہ جمعے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، بلکہ جمعے کے لیے بعض احادیث ہے کہ اپنے آپ کو جمعرات سے آمادہ کرو، جمعرات سے آمادہ کرو، یعنی احادیث میں یہ ملتا ہے کہ ناخنوں کا تراشنا زیادہ مستحب ہے جمعرات کے دن، لیکن بہتر ہے کہ جب جمعرات کو آپ جب ناخنوں کو تراشیں تو ایک ناخن چھوڑ دیں اس کو جمعے کے دن بھی، تاکہ دونوں کا مزداق جو ہے قرار پائیں آپ کہ جمعے کو بھی آپ نے اس کام کو عمل دیا اور جمعرات کو بھی کیا اور جمعے کو بھی کیا اور اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ اسی طرح سے اگر انسان کو احتمال ہے، خدشہ ہے کہ جمعے کا وہ غسل نہیں کر سکے گا کسی وجہ سے، مصروف ہوگا، پانی نہیں ہوگا، مشکل ہوگی، تو وہ جمعرات کو غسل کر لیں جمعے کی اس کی نیت سے۔ یعنی مختلف اعتبار سے احادیث میں جمعے کی نماز کے لیے ہمیں آمادہ ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب اگر ایک انسان بغیر ان تمام چیزوں کے، یعنی وہ ایک گندی حالت میں، یعنی نہایا نہیں ہے، غسل نہیں کیا ہے، کپڑے بھی گندے ہیں، فلان مختلف چیزیں، وہ نماز جمعہ میں چلا جاتا ہے تو کیا اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی؟ جی ہاں، یقیناً اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی، لیکن وہ ان تمام ثواب سے اور اس کے تمام برکتوں سے وہ جسے کہتے ہیں محروم رہے گا، کیونکہ ہر چیز کے اپنے ایک آداب ہیں۔ یعنی اگر میں یوں مثال دوں کہ اگر آپ اور ہم کسی تقریب میں جانا چاہ رہے ہوں، کسی کی شادی بیاہ میں جانا چاہتے ہوں، اور ایسے ہی بس منہ اٹھائے جو ہے دفتر سے آئے، کپڑے بھی گندے ہیں اور مثلا انسان فریش بھی نہیں ہوا ہے اور بس ایسے اٹھا کے چلا جائے، تو چلا تو جائے گا، شریک تو ہو جائے گا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں جب اپنے آپ کو دیکھے گا تو دیکھے گا کہ بھائی دوسرے صاف ستھرے لباس کے ساتھ آئے ہیں، فریش لگ رہے ہیں، اور میری حالت جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے اور خراب ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے شاید اس سے بھی زیادہ اس کی، یعنی یقیناً اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس سے، یعنی اسی طرح سے مشابہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بیان کیا۔ تو یہ دو معنی ہیں کہ اپنے آپ کو انسان آمادہ کرے اور نماز میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لے، اور جب نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، وزر البے اور بے کو ترک کر دیا جائے۔ اچھا، یہاں پر جو بے کو ترک کر دیا جائے، یعنی معاملات کو، خرید و فروخت کو، بے کا ترجمہ ہے خرید و فروخت کرنا۔ کیا صرف یہ خرید و فروخت کے لیے مخصوص ہے؟ یعنی انسان کہیں پر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کو؟ ہاں نہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ پروردگار نے اس کو جو بیان کیا ہے، یہ کسی بھی کام کی واضح ترین مثال ہے، اس لیے اس واضح ترین مثال کو دیا۔ لیکن اس میں ہر وہ کام کے جو انسان کو اس نماز جمعہ سے محروم کر رہا ہے، یعنی انسان کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے، مصروف ہے، وہ اپنے تمام کاموں کو رکھ دے، چاہے وہ جاب کر رہا ہو، کاروبار کر رہا ہو، میٹنگ کر رہا ہو، کانفرنس کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ اپنے کاموں کو پہلے سے اس طرح سے منظم کرے، اور اگر نہیں کر پایا ہے تو درمیان میں روک دے اور چلا جائے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ذر البے یعنی بے کو ترک کر دینا، یعنی ہر وہ چیز کو کہ جو انسان کو مصروف کرتی ہے، مشغول کر دیتی ہے، اور نماز جمعہ سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اس سے انسان رک جائے۔ یہ حکم ہے، حکم یعنی امر ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اس کام کو کیا جائے۔ اب یہاں پر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکم دیا گیا ہے اور یہاں پر نماز جمعہ کو واجب قرار دیا گیا ہے، یقیناً جو مجتہدین ہیں، مراجعین ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں کہ جس میں انہوں نے اس بات کو کہا کہ اگر امام حاضر ہیں تو نماز جمعہ جو ہے وہ فرض قرار پاتی ہے، چاہے انسان اس نماز جمعہ کو امام وقت کے پیچھے پڑھے یا امام وقت کے منسوب کیے ہوئے کسی امام جمعہ کے پیچھے اس کو نماز پڑھے۔ البتہ اس میں بعض افراد نماز جمعہ کے لیے قائل ہیں کہ اگر حکومت الہی، حکومت اسلامی کا قیام ہوتا ہے اور حکومت پر ایک عادل انسان حاکم ہے اور وہ نماز جمعہ کو قائم کرتا ہے تو اس دور میں بھی نماز جمعہ فرض ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آیت اللہ شہید باقر الصدر کا یہ فتویٰ تھا کہ ان کے نزدیک نماز جمعہ فرض تھی، اس لیے ان کے شاگرد یا ان کے مقلدین کے جو مثلا ایران میں تھے وہ اپنے اوپر اسے فرض سمجھتے تھے اور وہ وہاں پر باقاعدگی سے جاتے تھے۔ البتہ دیگر دوسرے بہت سے مراجعین وہ اسی فتوے کے اوپر ہیں کہ امام زمانہ یا امام علیہ السلام کے حضور میں، ان کے جب سامنے ہوں تو فرض ہوتا ہے۔ اب اگر اس دور میں نماز فرض نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے کاروبار کو ترک کر دینا اور چھوڑ دینا بھی لازمی نہیں ہے۔ بالکل بات صحیح ہے کہ اگر ہم اس بات کے اوپر بھی آ جائیں کہ اگر اس دور میں ہم پر نماز فرض نہیں ہے بلکہ واجب تخیری ہے، تمام مراجعین اس بات کو بیان کرتے ہیں، واجب تخیری کیا چیز ہے؟ یعنی اگر انسان چاہے تو نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھے اور چاہے تو اسے قربتاً اللہ صرف پڑھ لے اور ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھ لیا جائے، یہ انسان کے پاس ہے، اختیار ہے۔ اچھا کیا ایک جمعہ فرض سے پڑھ لے، دوسرے جمعہ جو ہے وہ اسے قربت کی صرف نیت سے پڑھ لے تو صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر جمعے میں انسان کو یہ اختیار ہے، ایسا نہیں کہ اگر ابتدا میں ایک دفعہ میں نے اس کو واجب کی نیت سے پڑھ لیا تو زندگی بھر واجب کی نیت سے پڑھنا ہوگا، نہیں۔ البتہ اس کے اندر یہ میں عمومی طور پر بیان کر رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اپنے مجتہد کے توضیح المسائل کو دیکھیں اور اس کے اوپر واضح طور کے ان کے کیا احکامات ہیں، اس کے مطابق اسے انجام دیں، اس کو انجام دیا جائے۔ ہم فرض ہے تو چیز واجب ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئے ساری چیزیں، لیکن اگر فرض نہیں ہے اس دور میں بھی تو بھی اس کی جو اہمیت ہے اس اجتماع کی، اس جماعت نماز کی، وہاں پر جمع ہونے کی، وہ اہمیت کم نہیں ہوتی ہے۔ خود جمعے کی اہمیت، سورہ جمعہ کی اہمیت اور اس کا ثواب، اور اس نماز کو حتیٰ غیبت امام علیہ السلام میں پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر محفوظ اور موجود ہے، اور اس کا ثواب علماء فرماتے ہیں کہ ظہر کے نماز سے زیادہ ہے۔ اچھا، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اس جمعے کے بارے میں یہ ہو کہ اگر یہ واجب نہیں ہے تو بھی اس کا ثواب زیادہ ہے. نہیں, بہت سارے مستحبات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں عام طور پہ کسی بھی واجب سے بڑھ کر بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کے لیے تشویق ہو, ترغیب ہو, تاکہ لوگ راغب ہوں اور اس کام کو انجام دیں. اب انشاءاللہ ہم آج کل وہ احادیث پڑھیں گے جو نماز جمعہ کے بارے میں ہیں. بڑی خطرناک قسم کی احادیث ہیں آئمہ کی طرف سے, پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا کیوں خطرناک کہہ رہا ہوں میں اس کو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چاہے یہ واجب ہو چاہے واجب نہ ہو, یہ حکم الہی اپنی جگہ ہے. وہ کیا ہے حکم الہی اپنی جگہ پر ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم لا تعلمون, ان کنتم تعلمون, یہ کام نماز جمعہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو اور جانتے ہو. یہاں پر علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کا جہاں پر انفرادی فائدہ ہے کہ انسان کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے روح میں تکامل حاصل ہوتا ہے, وہاں پر اس کا اجتماعی اور معاشرتی فوائد بہت زیادہ ہیں. جیسے نماز جماعت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح سے نماز جمعہ کے بارے میں, اس لیے کہ نماز جمعہ پورے ہفتے کا ایک بہت بڑا عظیم اجتماع ہوتا ہے کہ جس کا دائرہ جو ہے بہت وسیع اور بڑا ہوتا ہے. یعنی اگر یہاں سے آپ کے نزدیک ترین میرے خیال سے اگر بوتراب مسجد ہوگی یا عباس ٹاؤن کی مسجد ہوگی تو اس کے درمیان ممکن ہے کہ مختلف مسجدیں اور امام بارگاہ ہوں گے جہاں پر جماعت نماز ہوتی ہے, یعنی اس کے ریڈیس کے اندر. جب اس ریڈیس کے اندر یہ مسجدیں مختلف آتی ہیں, ہر جگہ مسجد ہوتی ہے, تو نماز جمعہ میں تمام افراد جمع ہوتے ہیں. ہم در حقیقت نماز جمعہ کے کو بھرپور انداز سے اسے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. ہم جمع تو ہو جاتے ہیں, ثواب اس کا حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر جیسے خطبے میں ہے کہ خطبے کے اندر خطیب کو کیا بیان کرنا ہے امام جمعہ کو؟ تقویٰ کے بارے میں بیان کرنا لازمی ہے, تقویٰ کے بارے میں بیان کرے. انسان جب کسی اور کی زبان سے سنتا ہے, تذکر ملتا ہے, یاد دہانی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ایک ترغیب و تشویق ہوتی ہے کہ وہ ان نیکیوں کی طرف آگے بڑھے اور آگے جائے. دوسری چیز جو نماز جمعہ میں بیان کرنی ہوتی ہے خطبہ کے اندر, وہ ہوتی ہے کہ جو معاشرتی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل, معاشرتی سیاسی مسائل, معاشرتی اقتصادی مسائل, معاشرتی ثقافتی مسائل, ان چیزوں کو مخاطب ہو, اس کے بارے میں گفتگو کی جائے, اس کے حل کے بارے میں کیا دعوت دی جائے, تاکہ وہ مسائل وہ لوگ اس سے آشنا بھی ہوں اور لوگ اس کی طرف راغب بھی ہوں. ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ نماز جمعہ میں جاتے ہیں اور کسی ممبر سے کسی جگہ سے امام جمعہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ فقراء کی تعداد نظر آتی ہے. فقراء سے مراد ایک فقیر تو وہ ہوتے ہیں جو سڑک پہ ہوتے ہیں, وہ گداگر ہوتے ہیں, انہیں چھوڑ دیں آپ. وہ فقیر یعنی مستحقین, یعنی فقیر شرعی کون ہوتا ہے شریعت اعتبار سے؟ فقیر کہ فقیر شرعی وہ ہے کہ جو کما بھی رہا ہے, جاب بھی کر رہا ہے کما بھی رہا ہے, وہ بھی فقیر ہے. کیوں فقیر ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے سال بھر کا خرچہ, اپنی ضروریات پورا نہیں کر پاتا ہے. ایک مثال کے طور کے اوپر کہ ایک آدمی مہینے میں 15,000 روپے کماتا ہے جبکہ اس کی ضرورت جو ہے وہ 20,000 روپے کی ہے. تو ضرورت 20,000 کی ہے, 15,000 میں جی, ایسے تو بہت ساری آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ جس کی ضرورت زیادہ ہے لیکن وہ اپنی ضرورت سے کم میں خرچ کر رہا ہے. اگر کوئی انسان 3 وقت کھانے کے بجائے 2 وقت کھانا کھا رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فقیر نہیں ہے, بھائی 2 وقت تو کھا رہا ہے, زندہ ہے تو اس کو 2 وقت بھی کھانے دو. نہیں, وہ جو مس کر رہا ہے, جو چیز اس کی چھوٹ رہی ہے, اس کو ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. یا اگر وہ 3 وقت کھا رہا ہے, اگر وہ 2 روٹی کے بجائے جو ہے وہ 1.5 روٹی کھا رہا ہے, 1 روٹی کھا رہا ہے, پیٹ بھر کے نہیں کھا پا رہا ہے,
تو وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح لباس کے معاملے میں, اسی طرح بیماری کے معاملے میں, اسی طرح ایجوکیشن کے معاملے میں, مختلف جو ضروریات زندگی ہیں اس کے بارے میں اسے جسے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک انسان کی ضرورت ہے 20,000 کی اور وہ کما رہا ہے 15,000 روپے, تو یہ انسان 5,000 روپے کی نسبت ضرورت مند ہے, مستحق ہے, فقیر ہے. ہم البتہ اردو زبان میں اس کو فقیر نہیں کہتے ہیں, مستحق کہتے ہیں عام طور پہ, لیکن یہاں پر شرعی اعتبار سے یا پھر شریعت کے اعتبار سے اس کو فقیر کہا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے. اب یہ اگر آپ کسی کو یہ نہیں کہیں گے تم فقیر ہو, نہیں, یہ کہنا خود اس کی تضحیک ہے, اس کی توہین ہے, اس کی تذلیل ہے. اگر اس نے اپنے اس جسے کہتے ہیں کہ اپنے اس عزت کو اور آبرو کو اور عزت نفس کو محفوظ رکھا ہوا ہے, تو ہم اور کوئی نہیں, اگر ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ذلیل کریں, اور اگر مدد کر بھی سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں تو بھی اس کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے. قرآن میں پروردگار فرماتا ہے کہ لوگوں پر احسان جتا کر نیکیاں نہ کرو کیونکہ اس سے نیکیاں تمہاری ضائع ہو جاتی ہیں. تو اگر احسان جتا کر کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ضرورت تھی, میں لو چلو میں تمہیں ضرورت پوری کر دیتا ہوں, تو اگر انسان اس طرح سے کرے تو بہتر کہ نیکی نہ کرے, کیونکہ اس طرح کی نیکی اسے فائدہ تو حتماً نہیں پہنچائے گی, اس کو گناہ کی طرف لے جائے گی. یعنی اس کے وہ 5,000 روپے تو گئے, ٹھیک ہے, وہ 5,000 روپے صرف گئے نہیں, ضائع نہیں ہوئے دنیاوی اعتبار سے, بلکہ یہ 5,000 روپے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سامنے والے پر منت کر رہا ہے, احسان جتا رہا ہے. تو اگر اس کو احسان جتانا ہے تو بہتر ہے کہ اپنی جیب میں رکھے تاکہ گناہگار نہ ہو جائے. اپنے نفس پہ جب قابو پا لے تو پھر کسی کی مدد کرے تاکہ اس پر احسان نہ جتائے, ورنہ وہ خود خسارے میں ہوگا. تو یہ جو نماز جمعہ کے اجتماعی پہلو ہے, ہم بہت سے دفعہ اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی ہے. سیاسی پہلو, مفسرین جیسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اپنی تفسیر نمونہ میں فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ حکومتوں کے لیے ایک قوت کا باعث ہوتی ہے. مثلا اگر ہم رسول اللہ کے زمانے کو دیکھیں تو رسول اللہ کے زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت عدل الہی کا جو قیام کیا, خب ان کی حکومت کے لیے شان و شوکت ہے اور وجہ قدرت ہے کہ دشمن جو وہاں پر یہود و نصارہ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کس طرح سے ایک پرچم تلے جمع ہو جاتے ہیں. تو ایک قدرت ہے, جس طرح سے کہ حج ایک قدرت نمائی ہے پروردگار کی طرف سے مسلمانوں کی, اسی طرح سے جمعہ بھی جو ہے قدرت نمائی ہے مسلمانوں کے لیے. اب اگر حکومت عدل ہے, حکومت اسلامی ہے, تو اس حکومت اسلامی کے لیے مددگار ہے, اور اگر ظالم کی حکومت ہے, منافق کی حکومت ہے, تو وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے. کہ جس طرح سے کہ ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ جو بنی امیہ کے دور میں بالخصوص معاویہ نے اس سے بہت زیادہ سوء استفادہ کیا, یعنی جو ہمیں ادوار میں جو ملتا ہے کہ نماز جمعہ کا پلیٹ فارم جو سب سے زیادہ ایکسپلوئٹ کیا, جو کم سے کم ہم تک تاریخ پہنچی ہے, وہ سب سے زیادہ ایکسپلوئٹ کیا معاویہ نے. ممبروں کو کیا کیا اس نے, ممبروں کو محراب اور ممبر کو اس نے تبدیل کیا, اس نے مولوی سب سے پہلے چینج کیے, کیونکہ مختلف تھے اپنے وہاں پر. سب سے پہلے انہوں نے مختلف جہاں جہاں اس کی حکومت تھی وہاں پر اس نے مولویوں کو چینج کیا. جب مولویوں کو چینج کیا تو اس کے جب مولوی آ گئے تو اس نے پھر وہی باتیں کہنا شروع کی, یعنی بنی امیہ کی تعریف ہے, معاویہ کی تعریف ہے, اور پھر دوسرے مرحلے میں علی اور اولاد علی پر سب و شتم کرنا, اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنا, لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرنا کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی جب شہادت ہوتی ہے, جب انہیں مسجد میں ضربت لگتی ہے اور یہ خبر جو ہے پورے مسلم مملکت میں پھیل جاتی ہے, تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ علی محراب عبادت میں، یعنی اتنا لوگوں کو مس انفارم کیا ہوا تھا، غلط بیان کیا ہوا تھا کہ علی کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ علی کا جب دین سے تعلق نہیں ہے تو محراب عبادت میں کیا کر رہے تھے، وہ نماز. تو معاویہ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکسپلوئٹ کیا ہے، ایکسپلوئٹ کیا ہے. اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہیں اپنے دور کے اندر، یعنی جس دور میں کم سے کم آپ لوگوں کو جو کم سے کم بزرگ ہیں، جو ہم سے کچھ بڑے ہیں اور کچھ ہم سے جو چھوٹے ہیں، ان کے سامنے مثال جو ہے وہ ضیاء کی شامل ہے، جنرل ضیاء کی. جنرل ضیاء نے کیا کیا؟ ایگزیکٹلی یہی کام کے جو معاویہ نے کیا تھا، اور اس نے تو شاید اس نے تھوڑا بڑھ کر کیا میں سمجھتا ہوں. وہ کیا کیا؟ اس نے بہت ساری جگہوں پر مسجدوں کو بنایا، تعمیر کی تاکہ وہاں پر اپنے مولوی بٹھائے جائیں. یعنی اگر کسی جگہ پر، کسی جگہ بریلویوں کی مسجد ہے، اب بریلوی کے مسجد کو مولوی نہیں ہٹا سکتا ہے وہ، تو اب کیا کرے گا وہ؟ تو اس نے اس کے نزدیک کسی جگہ پر، کسی فٹ پاتھ پر، کسی پارک میں، کسی میدان میں جگہ پر اس نے بنا دی. اور یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے ان چیزوں کو، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ نزدیک نزدیک جو ہے وہ دو مسجدیں بن گئیں. اب بتائیں کہ بھئی ایک جگہ نماز جمعہ جو ہے وہ تو جماعت وہاں پر مثال کے طور پہ 1:15 کھڑی ہو جاتی ہے، تو دوسرے نے 1:45 کر لی، دوسروں کے لیے 2 رکھ لی انہوں نے تاکہ لوگوں کو فیسلیٹیڈ ہو جائے کہ جو یہاں نہیں پہنچ سکتے وہاں پہنچ جائیں. اب اہل سنت کیونکہ ڈفرینشیٹ ان کا آپس میں اتنا کرنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی دقت سے دیکھے بھائی کس نے کہاں ہاتھ باندھا ہے، کلائی پہ باندھا ہے، آگے باندھا ہے، آگے سینے باندھا ہے، سینے پر رکھ رہا ہے، پیٹ پہ رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے وہ ہر جگہ فرقے کے حساب سے الگ الگ ضرور ہے، لیکن شیعوں کی مسجد میں آئے گا پہچانا جائے گا، شیعہ وہاں جائے گا فوراً پہچانا جائے گا، ہاتھ کھولنے اور باندھنے میں اور سجدگاہ اور تمام چیزوں کے اندر، لیکن سنیوں میں نہیں ہے. تو انہیں اتنا فرق بھی نہیں ہے، اتنے متوجہ بھی نہیں پڑھا کون رہا ہے. اچھا پھر ان کی امام جماعت کے اندر وہ شرائط نہیں کہ جو ہمارے امام جماعت میں شرائط ہے، کہ ہمارے جماعت میں بھائی جو نماز پیچھے پڑھنے آیا ہے اسے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ عادل ہے. عادل کا کیا مقصد ہے؟ یعنی وہ گناہ کبیرہ کو انجام نہیں دیتا ہے اور گناہ صغیرہ کو اصرار نہیں کرتا، نے بار بار اس کی تکرار نہیں کرتا، کبھی کبھار انجام دے دے ٹھیک ہے. اس ایسے انسان کو کہتے ہیں عادل. اور تیسری چیز ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اچھے نام سے پہچانا جاتا ہو. اب ضروری نہیں کہ ہم صرف، کیونکہ عادل صرف مولوی کی تو بات نہیں کر رہے ہیں نا ہم جو نماز پڑھائے گا، عام آدمی کی بھی، تو عام آدمی کے اندر پہچان کس طرح سے، گناہ صغیرہ نہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ کی تکرار نہ کرتا ہو، اور لوگوں کے درمیان، دینداروں کے درمیان وہ اچھے نام سے پہچانا جاتا ہو کہ بھئی یہ آدمی اچھا آدمی ہے، ہم نے اسے کبھی برائی نہیں دیکھی ہے. تو جو ہم اس میں پڑھتے ہیں نا میت کے اندر، اللہم انا لا نعلم منہ یا منہا الا خیرا، یعنی یہ اس کی زندگی میں ہم کہہ سکیں کہ پروردگار ہم اس شخص سے کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی ہے. ہاں اگر اس شخص کو خود پوچھیں گے کہ تم گناہگار ہو تو وہ کہے گا ہاں میں گناہگار ہوں. اس لیے کوئی انسان جو ہے وہ کہیں گے اچھا گناہگار نہیں تو خطاکار تو ضرور ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو خود انسان کا اپنی ذات کے لیے جاننا کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر میری گواہی آپ لے رہے ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگر میں جو ہے جسے کہتے ہیں کہ چھپ کر کوئی گناہ کر رہا ہوں اور آپ کو نہیں پتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کے لیے میں عادل ہوں، لیکن اپنے لیے میں عادل نہیں ہوں. تو یہ شرائط ہیں. اہل سنت کے نزدیک بہت ساری شرائط نہیں ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ کسی کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں سوائے شیعہ کے. شیعہ ہوگا تو نہیں کھڑا ہوگا. ایک جگہ ہم دبئی میں گئے، دبئی وہاں مغرب کا نماز ہوئی، تو ہم تھے، ہمارے رشتے دار تھے، انہوں نے کہا چلیں ہم چل کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم نماز پڑھنے کے لے گئے تو اب وہاں پہ وہی کہ جو آگے کھڑے ہو گئے، کوئی اور نہیں تھا، ہم کھڑے ہو گئے. تو جیسے ہی میں مثلا ہم نے اقامت دی تو پیچھے آ کر وہ سنی بھی کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بیچارے کی نماز خراب ہو جائے گی، میں نے کہا اس کو بول دو بھائی میں شیعہ ہوں سنی نہیں ہوں. خیر اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے. لیکن یہ بعض دفعہ ہوا ہے کہ ہم آگے کھڑے ہیں، پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. اس کو کیا پتا کہ میں کون ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, کیا اس نے کھڑے ہو گئے وہاں پر, یا رکو میں تھے, رکو میں مل گئے, رکو میں کر لیا, سجدہ ہو گیا, غور نہیں کیا ہوا کہ وہاں پہ سجدگاہ رکھی گئی ہے. اب جیسے قیام کی حالت میں ہاتھ کھلے ہوئے دیکھے تو پریشان ہو گیا. تو لوگوں نے بعض دفعہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے نماز چھوڑ دی, اس لیے کہ ان کی لذیذ نماز ہی نہیں ہے تو وہ کھڑے ہوئے کیوں ہیں, ہٹ گئے, ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ کسی نے مروت میں نماز پڑھ بھی لی تو دوبارہ سے اس نے اپنی نماز پڑھی. تو شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے ان کے نزدیک. البتہ جس طرح سے نقل قول کیا جاتا ہے کہ جب شہید علامہ ترابی صاحب جو ہے جب یہاں پر بنوری ٹاؤن میں جب جانے لگے, ان کے وہ تو بڑا مشہور جملہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ جب وہاں پر تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے تقریر کا ایک جملہ ہے درمیان میں کہا, شروع میں کہا, مجھے علم نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک جملہ بڑا فرمایا شہید نے کہ کل کا کافر آج کا مسلمان آپ سے مخاطب ہے. کیونکہ وہ ان کے نزدیک تو کافر کافر تھے یہ سب, آج ان کو دعوت دی گئی ہے, وہ مساجد طور پہ تقریر کر رہے ہیں, نماز جمعہ سے پہلے تقریر کر رہے ہیں, اس کے بعد تھی بہرحال. تو انہوں نے کہا کہ کل کا کافر یعنی کل کا آپ کے نزدیک جو کافر تھا اور آج آپ اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں, آپ سے مخاطب ہے. اور وہاں پر مسلسل جاتے تھے, ایسا تک ہر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے جاتے تھے. اور وہاں پر انہوں نے جب ایک جگہ کوئی اجتماع تھا, کوئی میٹنگ کانفرنس تھی, تو اس وقت جو ہے دعوت دی ان کو شہید ترابی کو کہ آپ نماز پڑھائیے. تو شہید نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھا دوں گا اور آپ بھی میرے پیچھے نماز پڑھ لیں گے, لیکن کل سے یہ آپ کی جو امت ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھا لیں اور میں نہیں پڑھاتا ہوں اس طرح سے. تو بعض افراد جو پڑھے لکھے ہیں, سمجھے ہوئے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اس بات کو سمجھتے ہوں, جانتے ہو کہ ہم ضد میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ضد میں نماز نہیں پڑھتے. تو شاید حقیقی فقہی مسئلہ ان کا یہ نہ ہو کہ شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, لیکن مشہور اور عملی طور پہ اکثریت کا ایسا ہی مسئلہ ہے. اچھا, یہاں تو ہے شیعہ اور سنی کے درمیان ہے, بریلوی اور دیوبندی کے درمیان بھی یہ ہے کہ اگر بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تو باطل ہے ہی. وہ مشہور واقعہ جو ہندوستان میں مشہور ہوا تھا کہ لوگوں کے نکاح باطل ہو گئے, ایک بریلوی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی نماز جنازہ جو ہے کسی دیوبندی نے پڑھائی, اور اس کے پیچھے بریلویوں نے نماز پڑھی, ظاہر رشتے دار محلے دار سب بریلوی تھے ہوں گے, دیوبندی صاحب کہیں سے آ گئے ہوں گے جو بھی کسی طرح سے. تو بریلوی جو مفتی صاحب تھے انہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ جتنے افراد جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھیں, یعنی دوبارہ سے اسلام لے کر آئیں, اور ان کے بیویوں سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا. ظاہر ہے کہ اس لیے کہ جب مسلمان نہیں رہا تو نکاح ختم ہو گیا, تو اب وہ تجدید نکاح کریں, وہ بھی کنسیشن تھا, ورنہ تو ان کا فوراً حلالہ آ جاتا ہے بیچ میں, ٹھیک ہے, تو یہ ڈسکاؤنٹ مل گیا شاید ان کو. تو یہ بڑے خطرناک مسئلے ہیں کہ وہاں پر یہ ہمارے یہاں بعض دفعہ چیزیں ہمارے شاید مولوی دیوبندی بریلوی لڑے ذرا سیاسی ہو گئے, سمجھدار اس لحاظ سے ہو گئے, تدبیر رکھنے لگے ہیں, تو وہ کبھی کبھار ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چاہے بعد میں پھر اکیلے بھی پڑھ لیتے ہوں نماز. البتہ یہ بعض تجربہ ہوا ہے کہ لوگ جب بعض ٹیلی ویژن کے اوپر یہ کہا, کہنے لگے کہ ہم نے پروگرام تھا, بڑی اچھی گفتگو ہوئی, فلان باتیں واتیں ہوئیں, اس کے بعد جب نماز کا ٹائم آیا تو ایک مولانا نے الگ نماز پڑھی, دوسرے مولانا نے الگ نماز پڑھی. تو کہنے لگے یہ چیزیں ہوتی ہیں, اسی طرح سے سیمینار وغیرہ کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں. ان چیزوں کی طرف یہ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مشترکہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہمیت ہے, اس اتحاد کی کتنی اہمیت ہے, اجتماعات کی کتنی اہمیت ہے. یعنی وہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی شافعی مالکی حنفی جب حج پر نہیں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے دست میں گریباں ہوتے ہیں، لیکن جب حج پر پہنچتے ہیں تو ایک مٹھی بن جاتے ہیں، اگرچہ کہ انہیں ڈی فریگمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈی فریگمنٹ جو کمپیوٹر سے آشنا ہے تھوڑا سا ان کے لیے آسانی سے، کہ آپ اس کے اندر کمپیوٹر کے اندر ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ ڈس چل جاتی ہے، تو اس کو آپ فریگمنٹیشن کریں، اس کو آپس میں ملا لیں چیزوں کو، اس کے جو بائٹس ہیں اس کے الگ الگ بکھر گئے تاکہ اس کی سپیڈ بڑھ جائے۔ تو ہر نقطہ اپنی جگہ علیحدہ ہوتا ہے، ہر نقطہ اپنی جگہ علیحدہ ہوتا ہے۔ بلکہ اور آسان مثال دو، جیسے آپ ایک دیوار بنا رہے ہیں، دیوار پر اینٹیں رکھ رہے ہیں، ایک اینٹ کے اوپر دوسری، دوسرے کے اوپر تیسری، ٹھیک ہے، ہر اینٹ اپنی جگہ علیحدہ ہے، اگر درمیان میں گارا نہ لگایا جائے تو یہ ایک نہیں ہو سکتی ہے، چاہے آپ ایک کے اوپر 100 بھی رکھ دیں تو وہ ہوں گی نہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گی، نظر ایک آ رہی ہے لیکن ذرا سا دھکا دیں گے تو وہ سب کے سب گر جائے گی۔ تو ان علیحدہ علیحدہ اینٹوں کے درمیان ایک بانڈنگ ہے، ایک جوڑ ہے، اور وہ جوڑ جو ہے وہ توحید ہے، وہ توحید ہے، وہ قرآن ہے، وہ تعلیمات اسلام ہے کہ جو ان کو آپس میں جوڑ سکتا ہے۔ بہرحال ہم دور نکل گئے، نماز جمعہ کی طرف آتے ہیں کہ نماز جمعہ سے صحیح استفادہ کرنا کہ مسلمانوں کے جو معاشی مسائل ہیں، مثال ہم دے رہے تھے کہ جیسے افراد جو فقیر ہیں ان فقیروں کے لیے مدد کی جائے اجتماعی طور کے اوپر۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی ان کاموں میں ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی افراد یہ کام کرتے ہوں گے، کہ بہت سے لوگ یہاں پر لوگوں کو راشن تقسیم کرواتے ہیں، لباس تقسیم کرواتے ہیں۔ اب میرے لیے، میں ایک اپنی مثال دے رہا ہوں، اپنے سے میرے لیے نہیں، میں کسی بھی شخص کے لیے، کوئی بھی انسان جو اس کام کو تقسیم کر رہا ہے، اس کے لیے آسان کام یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ لائن لگی ہو، 100 لوگ کھڑے ہوں، وہیں پہ ان کو راشن دیا، خدا حافظ، سب سے آسان ہے بھائی، جو مانگ رہے ہیں اس کو دے دیا۔ اور مشکل ترین یہ ہے کہ آپ جائیں یا کسی کو بھیجیں، معلوم کریں کہ بھائی کس کے پاس راشن پہنچا ہی نہیں ہے، یا لینے وہ آ ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ وہ ویل چیئر کے اوپر ہے، یا مثال کے طور پہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، یا مشکلات ہیں، یا فلان چیزیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض ایسے فقرا ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، بہت سارے افراد فقرا کے درمیان، وہ راشن ایک کی بدلے دو دو، تین تین، چار چار، پانچ چھ، سات تک بھی چلا جاتا ہے، جہاں تک ہم نے سنا ہے۔ اور بعض آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر کیونکہ لوگوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو کیونکہ مختلف اداروں سے کچھ نہ کچھ راشن مل جاتا ہے، تو ان کے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے، ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جگہ جو میں نے سنی ہے معتبر شخص سے، شاید سب نہ ہوں لیکن کچھ ضرور اس کی مثالیں ہوں گی اور خود محسوس بھی ہوتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں زینب مارکیٹ کے آس پاس خاص طور کے اوپر یہ چشمے والے بڑے گھومتے تھے، اور یہ چشمے جو سن گلاسز والے تھے یہ اکثر جو تھے وہ ایرانی ہوتے تھے، اور جو پرانے ایرانی ہجرت کر کے رائے ہوئے، آج آپ کو نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان میں سے چند لوگ ضرور ایسے ہیں، سب نہیں ہوں گے، چند لوگ ضرور ایسے ہیں کہ جو گھر بیٹھے کھا رہے ہیں اس وقت، اس لیے کہ مختلف ادارے، کوئی 2000، کوئی 1000، کوئی 500، کوئی 1000-2000، اس طرح سے کر کے ان کا 15-20000-25000 جو بھی ان کو مل جاتا ہوگا وہ مل جاتا ہے، ضرورت ہی نہیں محنت کرنے کی۔ اور آپ کے پاس ایک آدمی بار بار آتا ہے تو آپ تنگ آتے ہیں، یار دے دو نا، ختم کرو بھائی، کیوں پیچھے درد سری کر رہے ہو۔ کسی کو بھیجنا، کسی کو خود نہیں جا سکتے آپ، کسی کو بھیجیں گے، جب بھیجیں گے تو وہ فری میں تو نہیں جائے گا نا بھائی، وہ کچھ خرچہ آپ کو اس کو بھی دینا پڑے گا، وہ موٹر سائیکل پہ جائے گا، اس کی موٹر سائیکل میں پیٹرول بھرانا پڑے گا، وہ خرچہ آپ کا جائے گا۔ پھر آپ کو کتنا یقین ہے کہ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا آپ کو بھی وہ ہوتا ہے کہ یار میں نے بات کہی ہے. تو یہ تحقیق کرنا کہ واقعاً مستحق تک پہنچے مشکل کام ہے, لیکن حق یہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے. ایسی چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے. اچھا یہ یہاں یہ گفتگو نہیں کر رہے, صرف بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ اگر اس طرح کی باتیں نماز جمعہ کے پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے, لوگوں سے پیشنہاد لی جائے, مشورے لیے جائیں, دعوت دی جائے, لوگوں کو تشویق کی جائے کہ ان کاموں کو حل کیا جائے. بے روزگاری ہے, اس بے روزگاری کا حل لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچانا نہیں ہے, بلکہ ان کو ان کے لیے ایسے وسائل فراہم کرنا ہے جس کے لیے وہ برسر روزگار آ سکیں. مثال کے طور کے اوپر آپ کہیں کہ بھئی ہم جو پولی ٹیکنک میں پڑھنا چاہتا ہے بچہ, انجینئرنگ جو میکینیکل کرنا چاہتا ہے, کمپیوٹر سیکھنا چاہتا ہے, اپنے سیل فون ریپیئرنگ کرنا چاہتا ہے, ریفریجریشن کا سیکھنا چاہتا ہے, ہم اس کے لیے اسکالرشپس کو جنریٹ کریں گے, ہم اس کو جمع کریں گے, اعلان کروایا جائے کہ ہمارے پاس جو ہے 25 اسکالرشپس ہیں, جو بچے جو جوان اس لائن میں پڑھنا چاہتے ہیں اس کی 25 اسکالرشپس ہیں. یہ نماز جمعہ کے ٹریبیون سے ہونا چاہیے, پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے. نماز جمعہ مومنین کی اور مسلمانوں کی مشکلات کو دور کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. جہاں پر قرآن اور سنت و حدیث کی باتیں اور تقوی اور زہد کی باتیں ہوں, ایک پہلو اس کا ہے. دوسرا پہلو ہے جو معاشرتی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل میں اقتصادی مسائل بھی ہیں, تعلیمی مسائل بھی ہیں, اخلاقی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں. تو مختلف خطبات میں جو ہیں طول مہینے کے اندر اسے مختلف موضوعات کو لیں, لوگوں کو دعوت دیں, لوگ سوچیں, غور و فکر کریں. اس کا یہ مقصد نہیں کہ جو موضوع امام جمعہ نے اپنے خطبے منایا اس کا مقصد وہ خود ہی اس کی ذمہ داری ہو گئی. نہیں, تشویق دی ہے, آپ خود اس کو لے کر آگے بڑھیں, انیشیٹو لیں, انتظامیہ لیں, کوئی گروہ لیں, کوئی گروپ لے, اس چیز کو بلا کے لے کر آگے بڑھیں. اور اس غربت کی, بے روزگاری کی بیخکنی کریں, ریشکنی کریں, کہ اس کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں. بچوں کو بعض دفعہ ہمارے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں زیادہ, دھکا مار کے میٹرک پاس, دھکا مار کے انٹر پاس, اس کے بعد اگر تھوڑی اور کسی نے دھکا لگا دیا تو اس نے بی کام بھی دھکا مار کے پاس کر لیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بچہ جاب پر آتا ہے اسے کچھ بھی نہیں آتا ہے. یہ انگریزی تو دور کی بات ہے, اردو بھی صحیح نہیں لکھ پاتا ہے. یہ کمپیوٹر پہ ورڈ اور ایکسل پہ کیا کام کرے گا, اسے کمپیوٹر سے چلانا نہیں آتا ہے. بھائی تمہارا تو کمپیوٹر سبجیکٹ تھا. جی وہ ہاں وہ تو آپ کو پتا ہے, وہ اسکول میں کالج میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہیں آتا اس کو. اب اگر اس کو کوئی نوکری مل بھی گئی تو اس کو 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 اس سے زیادہ کی نہیں مل سکتی ہے. 15 ہی بہت بول گیا میں آپ کو. اب اگر یہ 5 سال بھی اس نوکری پہ لگا رہے گا تو وہ 10,000 والی نوکری 5,000 میں اس کو 15,000 تک لے جائے گی, 18,000 تک لے جائے گی, 20,000 تک لے جائے گی. آج خرچہ 20,000 پورا نہیں ہوتا تو 5 سال کے بعد کیا خرچہ پورا ہوگا؟ تو وہ اس کی کیا شادی کروائیں گے, وہ کیا بچے پالے گا, وہ کیا آگے کرے گا؟ بہتر یہ میرے بھائی اس کو بٹھائیں, سمجھائیں, نہیں سمجھ میں آئے ڈانٹیں, نہیں ہو سکے زبردستی کرو, جاؤ پولی ٹیکنک میں جاؤ, جاؤ ریفریجریشن کا کام کر کر آؤ, جاؤ فلان الیکٹریکل اپلائنس کو ریپیئر کرنے کام کر کر آؤ. وہ 6 مہینے کام کرے گا, سال بھر جو بھی اس کا کورس کا تقاضا ہے. اب اگر وہ کہیں پر 2-4 سال جاب کرتا ہے, چھوٹا بن کے میکینک کا ڈپلوما کیا ہے, چھوٹا لگے گا بھائی, پہلے جا کر استاد تو نہیں لگے گا. کہیں کسی سیل فون کی دکان پر ریپیئر کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا جو اس کو دھتکارے گا, کرے گا. 2-4 سال وہ جب تجربہ کر لے گا کہ اس فیلڈ میں کام کیسا ہوتا ہے, تو پھر یا وہ خود یا پھر انہی افراد کی مدد سے اپنا ورکشاپ کھولے, اپنی دکان کھولے, قرضہ لے, قرض الحسنہ لے, اسے پلٹائے. ایک بہت پہلے سولجر بازار میں ابوذر ٹرسٹ ہوتا تھا, اب ختم ہو گیا, کسی اور آرگنائزیشن میں ضم ہو گیا. معذرت کیا تھوڑا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کل مجھے کیا گفتگو کرنی ہے تو ختم نہیں ہوگی پھر آج آج اس لیے آج کی گفتگو ختم کر کے جاؤں. ابو ذر ٹرسٹ تھا جو لوگوں کو 50,000 روپے تک لون دیا کرتا تھا گارنٹی وغیرہ جو بھی لے کر, کیونکہ ہمارے سسر خود اس کے اندر بیٹھا کرتے تھے تو وہ بیان کرتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ کسی ایک شخص کا نام لیا, انہوں نے کہا کہ یہ جوان لڑکا صرف یہ لڑکا تھا, یہ لڑکا تھا کہ جو ہمیں باقاعدہ اپنی تاریخ سے یعنی جو اس کی ڈیو ڈیٹ تھی اس سے پہلے وہ قسط پہنچاتا تھا, باقی سب کے پیچھے ہمیں افراد دوڑانے پڑتے تھے افراد دوڑانے پڑتے تھے. آج وہ لڑکا کہ جو جس نے وہاں کے قرضہ لے کر وین چلانا شروع کی تھی, بچوں کی وین چلاتا تھا, میں یہ آج سے آپ کو تقریباً 18-20 سال پہلے کی میں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ لڑکا اسے وین چلانا شروع کی, وین چلاتے چلاتے وین خریدی, وین چلائی, پھر وین چھوڑی, پھر دوسرا کام کیا, پھر تیسرا کام کیا, پھر آگے بڑھا آج ایک اچھے تاجر کے مقام پر آ گیا ہے, ایران میں بیٹھا ہوا ہے, اچھے تاجر کے مقام پر آ گیا ہے. بیچ میں اس نے پڑھا بھی, اس کو یہ احساس ہوا کہ بھائی اتنی میری انٹر سے میرا کام نہیں چلے گا, غربت تھی, مشکلات تھی, مسائل تھے, فیس نہیں دے سکتا تھا, ذہین بہت آگے بڑھتا چلا گیا. تو ہم اپنے معاشرے میں ریشہ کنی کریں, 10 افراد کو راشن دینے سے بہتر ہے 2 افراد کو تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے انڈر جو 10 افراد ہیں ان کی کفالت کر سکیں. یہ موضوعات ہیں, یہ مسائل ہیں, ان چیزوں کو کیا جائے. میں نہیں کہتا اگر ہمارے پاس اگر آج میں کہوں گا بے روزگار اپنے نام لکھوا دیں تو اسی مسجد میں ہزار لڑکے آ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, لڑکے اور لڑکیاں آ جائیں گے کہ بھئی ہمارے نام ہیں 1,000. ہمیں معلوم ہے کہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں, کوئی ادارہ 1,000 لوگوں کو ایک ساتھ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتے. 5 کو کر سکتے ہیں, 10 کو کر سکتے ہیں, جتنوں کو کر سکتے ہیں وہ بسم اللہ تو کریں, اس کی کام کو شروع تو کریں. اچھا بھائی میری کسی ادارے پر بھروسہ نہیں, مجھے کسی ادارے سے بھروسہ نہیں ہے, نہیں ہے, آپ ایک آدمی کو کر سکتے ہیں, وہ ایک آدمی کو کر دیں, آپ سمجھ ایک کو کر سکتے ہیں کرتے ہیں. آپ اکیلے نہیں کر سکتے, کسی دوست کو ملا کے کر سکتے ہیں اس کی فیس دینے کے لیے, وہ ٹھیک ہے آپ ایک دوست کو ساتھ ملا لیں, ایک رشتے دار کو ساتھ ملا لیں تاکہ وہ بچہ وہ بچی آگے پڑھ سکے بڑھ سکے. ابھی دیکھیں یہاں پر فاطمیہ ہاسپٹل کے اندر نرسنگ ایڈ کورس ہو رہا ہے جو تقریباً 1.5 سال کا کورس ہوتا ہے. یہ نرسنگ ایڈ کورس فاطمیہ نے بنایا اسی لیے ہے تاکہ جو ہماری ایک تو محرم نامحرم کا جو ہاسپٹلوں کے اندر مسئلہ ہوتا ہے اس میں بہتری آ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھے ماحول کے اندر ہماری بچیاں کام کر سکے جو محفوظ ماحول ہو نرسز کے لیے. تیسری بات ہے کہ اس نرسنگ ایڈ پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ یہ پڑھا بھی رہے ہیں اور اسٹیپن بھی دے رہے ہیں, یعنی وہاں کا کرایہ خرچہ بھی دیتے ہیں, آنے جانے کا خرچہ بھی دیتے ہیں آپ کو 5,000 روپے یا اس سے زیادہ. یعنی بچی پڑھ بھی رہی ہے اسے خرچہ بھی وہاں سے مل رہا ہے. اچھا پڑھ لے گی تو 6 مہینے کم سے کم وہ اس ہاسپٹل کے اندر کام کرے گی تو اس کے پیسے علیحدہ اس کی تنخواہ زیادہ ملتی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اچھا یہ پڑھ لکھنے کے بعد اگر وہ شادی ہو گئی کام نہیں اس نے کیا تو کوئی کام نہیں تو اسے اپنے گھر میں تو نرسنگ ایڈ کام آئے گا, شوہر کی تیمارداری کے لیے, بچوں کی تیمارداری کے لیے, ساس کے خیال رکھے گی تو ساس ذرا اسے خوش رہے گی, ٹھیک ہے, اسے معلوم ہوگا کہ بھئی مجھے کرنا کیا ہے, صحیح لوگوں کی طرف رہنمائی کرنا, تو اس کے اپنی ذات کے لیے اپنے گھر کے لیے اس کے لیے فائدہ مند ہے. تو میں تو یہاں اس ٹریبیون سے کہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جو اپنی بچیوں کو بھیجیں وہاں پر جائیں دیکھیں, خود بھی انٹرویو دیں, جائیں ملیں ان لوگوں سے, کیونکہ لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں. اچھا صرف یہ نرسنگ ایڈ نہیں ہوتا ہے, یہاں پر اخلاقیات بھی ہوتے ہیں, عقائد بھی ہوتے ہیں, یعنی دین کی بھی ایک مختصر تعلیم دی جاتی ہے کہ جب یہ بچیاں پریکٹیکل لائف میں آئیں تو ان کو معلوم ہو کہ حلال و حرام کیا ہے. ایسے ہی نہیں کہ مرد پر مریض ہو تو فوراً اس پہ ہاتھ لگا لیا جائے اس کی نبض دیکھنے کے لیے, نہیں بھائی گلوز پہنے, احتیاط کریں کہ بھائی یہ چیز حرام ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز جائز ہے. کیونکہ باقی جو نرسز ہوتی ہیں, کرسچن نرسز ہیں, ہندو نرسز ہیں, آخانی نرسز ہیں, وہ بات خیال نہیں رکھتی ہیں. تو وہ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں چیزوں کی بہتری ہوگی، تو اس کے لیے بھی کوشش کریں۔ بہرحال نماز جمعہ کے اندر جو استفادہ ہونا چاہیے وہ ہم صحیح طور پر استفادہ نہیں کرتے ہیں، بھرپور استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم جمع تو ہو جاتے ہیں لیکن اس اجتماع سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کو، وہ ہم ایک بڑے محدود انداز میں لیتے ہیں، کم لیتے ہیں۔ ہوتا ہے فائدہ، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے، ایک آخری چیز میں بیان کرتا چاہوں کہ ہمارا آپس میں انٹریکشن نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جب میں اور آپ یہاں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کو نہیں پہچانتا، ہماری آپس کی ایک اخلاقیات ہی ہونی چاہیے جو ہم میں کم ہیں۔ میں پہلے اپنے آپ کو نصیحت کروں، ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں خیریت ہے، یا تو ڈرتے ہیں کہ کہیں خیریت پوچھو تو اپنا رونا نہیں لے کر بیٹھ جائے کہ بھائی یہ مشکل ہے، پریشانی ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو، جاننے والوں کو ملتے ہیں تو کتراتے ہیں، یار ٹائم ضائع ہوگا، بھائی سلام دعا کر لو، ہاتھ ٹھیک ہے، بھائی علی بھائی کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، ہاں بھائی جا رہا ہوں دفتر، دیر ہو رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ جمعہ کے لیے ہے ہی اسی طرح سے کہ بھائی آپ وہاں جو اجتماع میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھیں، احوال پرسی کریں، معلوم کریں، مسائل کو جانیں، دیکھیں ان چیزوں کو، تو اس سے زیادہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ حج کے اوپر بھی اسی طرح سے، حج پہ برابر میں ہمارے کوئی افریقن بیٹھا ہوتا ہے، کوئی الجیرین بیٹھا ہوتا ہے، کوئی عرب بیٹھا ہوتا ہے، ہم کسی سے بات ہی نہیں کرتے، سلام دعا بھی نہیں کرتے، ہم اپنی نماز پڑھی، اپنی دعائیں پڑھی، قرآن تلاوت کیا، اٹھ کر آگے ختم سلسلہ، ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہم ان کی تو دور کی بات ہے، ہمارے قافلے میں جو ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں، بہت سی دفعہ ہم ان کو نہیں پہچانتے، زیارتوں پہ جاتے ہیں ہم اپنے قافلے والوں کو نہیں پہچانتے ہوتے ہیں، ان سے سلام دعا نہیں ہوتی ہے، ہم سیدھا جاتے ہیں بالکل حرم جاتے ہیں، زیارت کی، دعائیں مانگی، نمازیں پڑھی، واپس آ گئے۔ نہیں، یہ کام تمام کام ہوتے ہیں کہ انسان زیادہ ایک دوسرے کو بہتر پہچان سکے۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں، ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، ذوی الحقوق، ہمسائے، تمام کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگارہ جو مشکلات و پریشانی میں، ان کے مشکلات و پریشانی کو دور فرما۔ جو علیل ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگارہ افواج اسلامی کی نصرت فرما۔ تمام علماء اعلام، مراجع تقلید کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ رہبر، تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت اتھار کر رہبر انقلاب اسلامی کو صلابت، استقامت، ضرورت، ہمت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد اور قرآن مجید کا منجی آل بشریت، قائم آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔